الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به النصر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان مقرر نہیں فرمایا، اور نہ ہی آپ ان پر داروغہ ہیں. ولو شاء اللہ ما اشرک، اگر اللہ کریم چاہتے تو سب ایک ہی راہ پر ہوتے، کوئی شرک نہ کرتا. اللہ کریم کی ذات قادر مطلق ہے، اور کوئی شے ایسی ہے نہیں جو اس کے دست قدرت سے باہر ہو. دنیا میں انسان کا آنا، قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے، ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کریم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بہت واضح ہے کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. عبادت وہ مخلوق بھی کر رہی ہے جو نوری ہے، اور بے شمار مخلوق ہے، ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے. عبادت وہ مخلوق بھی کر رہی ہے جو اس جہان فانی کا حصہ ہے، لیکن وہ مکلف نہیں ہے. اس میں اس زمین پر بسنے والی کتنی مخلوق ہے، زیر زمین بسنے والی کتنی مخلوق ہے، زیر آب کتنی مخلوق ہے، اور جس زمین کو میں کہہ رہا ہوں یا جس کی آغوش کی بات کر رہا ہوں یا جس آب کی بات کر رہا ہوں، یہ بجائے خود بھی تو ایک مخلوق ہے. اور وہ مخلوق جسے ہمارے نزدیک ہمارا سمجھنا کہ یہ جاندار ہے، اسی طرح جو مخلوق بے جان ہے ہمارے نزدیک، لیکن اللہ کی تو مخلوق. شجر و حجر، پتھر، درخت، صلاۃ و سلام پڑھ رہے، یہ حدیث میں واقعہ درج ہے. تو اللہ جل شانہ کی عبادت، وہ جو ہمیں یہ سمجھ نہیں کہ ہم ان کی جاندار ہونے یا ان کی عبادت کو سمجھ سکیں، لیکن وہ پہلو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ہر شے اللہ کی مخلوق، ہر شے اللہ کی عبادت کرتی ہے. اب عمومی عبادت اور اس خصوصی عبادت، جس پہلو پر ہم بات کر رہے ہیں، عبادت کے پہلوؤں میں عمومی اور خصوصی بات میں نہیں کر رہا. میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس حصوں کی کر رہا ہوں جہاں مکلف اور غیر مکلف کی بات آئے گی. ہر شے کی عبادت کرنا ایسے ہے جیسے اس کی سانس کا چلنا یا اس کی حیات کا ہونا. مکلف مخلوق جس میں جن و انس اس تارے دنیا میں بستے ہیں، انہیں اللہ کریم نے شعور عطا فرمایا ہے، یہ ذہنی استعداد عطا فرمائی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکے. اللہ جل شانہ نے اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے ہیں. اللہ کریم نے کلام ذاتی سے اس مخلوق کو نوازا ہے. پھر ان دو مخلوقات میں جو حصہ بشریت کا ہے، اسے اللہ کریم نے نیابت عطا فرمائی ہے. اس میں انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، اس میں کلام ذاتی جو ہے اللہ کریم نے عطا فرمایا. اب جو حصہ جنات کا ہے، وہ اسی حکم کی پیروی کریں گے جو اللہ کے انبیاء اور رسول بیان فرما رہے ہیں، جو کلام ذاتی اعلان فرما رہا ہے. اب ان دو مخلوق میں پھر خصوصیت ایک مخلوق کے پاس آ گئی جہاں اللہ کریم کا کلام اور اللہ کے انبیاء رسول مبعوث ہوئے، وہ بشر. اور جب ہم اس بشریت پر آئیں گے تو اس کی اسی کے تحت میں اور آپ ہم کلام. یہیں بحث اس دنیا میں جب آتی ہے تو بے شمار فرقے نظر آتے ہیں، بے شمار تفریق بھی ہے، بے شمار ضد بھی ہے، بے شمار انات بھی ہے، مذاہب باطلہ ان گنت ہیں. پھر اس سارے پہلو میں ایک تضاد اور تضاد کی شدت بھی ہے. تو جو یہ سوال ہے کہ اگر اللہ کریم چاہتے تو سارے ایک کیوں نہ ہوتے، یہ کفار اعتراضات جب کرتے تھے اللہ کریم کی قدرت کے بیان میں، اس مقابل میں وہ یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ اگر اللہ کریم قادر مطلق ہیں تو ہر کوئی ان کے حکم کے مطابق کیوں نہیں ہے، پھر ایک ہی جماعت کیوں نہیں ہے سب. تو یہاں اللہ کریم نے یہی ارشاد فرمایا نا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ کریم چاہتے تو کوئی شرک نہ کرتا، سارے ہی ایک جماعت ہوتے. لیکن قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ بات بہت واضح ہے جو میں بیان کرتا آ رہا ہوں کہ اس انسان کو اللہ کریم نے فیصلے کی قوت عطا فرمائی ہے. اور اسی پہلو پہ قرآن کریم یہ سب ارشاد فرماتا ہے ان ہدیناہ الصلاۃ اما شاکر و اما کفورا. تو اللہ کریم نے یہ جو کلام ذاتی اور یہ جو سبیل عطا فرمائی ہے اس پر شکر گزار یا ناشکری، یہ اختیار ہے. اللہ کریم نے اس مکلف مخلوق کو اختیار عطا فرمایا. اب اس اختیار کو یہ سمجھ لینا کہ ہر شے میری مرضی کے مطابق چلے گی، وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، یہ درست نہیں ہے. اختیار اتنا ہی ہے کہ کس راہ کا انتخاب کرنا ہے. اب اس انتخاب میں انسان کے پاس اہلیت بھی ہے، وہ سوچ اور سمجھ اس درجے کی رکھتا ہے کہ غلط اور صحیح کی پہچان کر سکے، اور غلط اور صحیح کی رہنمائی اور اس کی باریکیاں ہمیں اللہ جل شانہ نے کلام ذاتی سے عطا فرمائے. پھر ان اصول و ضوابط کا اختیار کرنا خاص ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. چونکہ ساری اقوام عالم میں جب بات آئے گی تو انبیاء رسول کی بات آئے گی، بات حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوگی. لیکن جہاں میں اور آپ مخاطب ہیں، ہماری تو یہ خوش نصیبی ہے کہ ہماری اللہ جل شانہ نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو امام الانبیاء. آپ نے دین اسلام کا ایک ایک حصہ اختیار فرمایا. بنیادی طور پر پہلی مثال یہ جو آج کہا جاتا ہے نا کہ اسلام پر عمل پیرا ہونا مشکل ہے، یہ ایک دھوکہ دہی ہے، ایک زیادتی ہے، ایک ظلم ہے. اور جواز ہے اپنے انکار کے مقابلے، کرنا خود نہیں چاہتے، مرضی ذاتی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور اس بے عملی کے لیے ایک جواز دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام اختیار فرمایا، پہلی مثال. دوسری مثال جو ممکن ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو یا اس بات کا اطلاق کسی دوسرے فرد پر آئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، وہ منتخب ہستیاں، وہ برگزیدہ ہستیاں اللہ جل شانہ کی، ان برگزیدہ ہستیوں نے اسے سمجھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اختیار کیا. اب اس اختیار میں کہیں کسی درجے کی بھی کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی تصحیح فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ خوش بخت اور خوش نصیب ہستیاں جب جہاں جو ضرورت پیش آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جا پیش ہوئے اور اپنے لیے وہاں سے رہنمائی حاصل کی. اب پہلا حصہ ذاتی طور پر اختیار کرنا، پھر مخلوق خدا کا اجتماعی طور پر اسے اختیار کرنا، پھر اس اختیار کرنے کے تیسرے حصے میں نتائج آتے ہیں کہ جو عمل اختیار کیا گیا اس کے نتائج کیا مرتب ہوئے. 23 سال لگ بھگ نزول وحی ہے، اور آئندہ آنے والے لگ بھگ 23 سال دین اسلام معلوم دنیا کے 3 حصوں پر نافذ تھا. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی ابہام گفت و شنید کی بحثیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں. یہ وہ حقائق ہیں جس سے مخلوق چاہتی ہے کہ آج کا مسلمان واقف نہ ہو، ہماری نالائکی اور بے عملی اس ناواقفیت کا سبب بن رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس دار دنیا آج کوئی اور ہے، آج کی زمین کوئی اور ہے، آج کا آسمان کوئی اور ہے، ان ہستیوں اور ان زمانوں کی عصمت اپنی، لیکن ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستحکم ہونا آج بھی اسی طرح ہے، حق کا حق ہونا آج بھی اسی طرح ہے، نہ حق کا نہ حق ہونا آج بھی اسی طرح ہے. بات عمل یا بے عمل، ان دو کیفیات اور ان دو حالوں پر اس کا انحصار ہے. بات یہ ہے، پھر بات میں کر رہا تھا کہ تیسرے درجے میں جو نتائج آتے. اب وسائل دنیا جنہیں آج بہت بڑی ایک حیثیت دی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک جواز دیا جاتا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ کیسے چل سکیں گے جب یہ وسائل ہمارے پاس دنیا کے مقابل نہیں ہیں. اس زمانے میں کیا وسائل تھے؟ آج میں یہاں دارالعرفان منارہ سے گزارشات پیش کر رہا ہوں، اور جانے یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے دنیا کے دوسرے سرے پر بیٹھا ہوا شخص یا فرد اس بات کو ابھی سن رہا ہو، کتنی بڑی سہولت ہے. کیا کوئی جرائد، رسائل، ذرائع ابلاغ ایسے تھے مبارک زمانے میں؟ کوئی اشتہارات دیے جا سکتے ہوں، کوئی لاؤڈ سپیکر ہوں کہ ایک مجمع میں کھلے میں بات کی جائے اور ہر ایک سن رہا ہو؟ کیا تھا؟ سواری گھوڑا ہے، اونٹ ہے، خچر ہے، گدھا ہے. آج کی سواری کو تو دیکھیں، مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کا جو سفر ہے، جو وقت اس وقت حرمین شریفین کے درمیان آج کا جو مسافت ہے، اس وقت کی دیکھیں اور آج کی دیکھیں. لوگ حج پر جاتے ہیں، لوگ عمرے پر جاتے ہیں، کتنا وقت لگتا ہے اور کتنی مسافتیں بیان فرمائی جاتی ہیں تاریخ میں، جو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تک. کیا تھا؟ کامل یقین تھا. کیا تھا؟ بعین ہی حکم کی تعمیل حکم تھے. آج کیا فرق ہے؟ آج بعین ہی عمل کے بجائے اعتراضات ہیں، جواز ہیں. حالانکہ حق وہی ہے، کلام ذاتی وہی ہے، اصول و ضوابط وہی ہیں، غلط اور صحیح کی پہچان وہی ہے. اب کیا تھا جب جلسے جلوس نہیں ہیں، او بڑی بڑی تقاریر گھنٹوں اور پہروں کی نہیں ہیں، کہیں ضرورت پیش آئی مختصر حجت الوداع کا خطبہ دیکھیں، کتنی بات ہے اور کتنا سمندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع میں، کتنا علم کا سمندر ہے اور بات کتنی مختصر. اختصار کا بیان اور وسیع المانی، یہ اللہ جل شانہ کے کلام اور اللہ کریم کے اس عطا میں یہ وصف ہے. اس کے بعد پھر یہ جو وصف دوسرے حصے میں آتا ہے وہ حصہ آتا ہے ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل شانہ کی ذات اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, پھر پیچھے کسی ذات کی ضرورت رہتی نہیں, نہ کوئی بحث رہتی ہے. یہاں کامل یقین کے ساتھ اتباع کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. سمان حرب کتنا ہے, تحفظ کے ذرائع کتنے ہیں, ابلاغ کے کون کون سے پہلو اور کہاں تک کی رسائی ہے. غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بارلا میں سارے کا سارا اسلام لیا ہے, 313 صحابہ کے پاس نہ کھانے کا راشن پورا, نہ پورا بدن ڈھانپنے کے لیے ہر ایک کے پاس پورا کپڑا, بمشکل سطر ڈھانپ پائے, اور جس مقصد کے لیے میدان کارزار میں اتر رہے ہیں اس کی تکمیل کے ذرائع حرب پورے نہیں ہیں. لیکن اللہ کریم کی دنیا ہے, وہ مالک ہے, وہ ہوگا جو وہ چاہے گا. بات یقین کی ہے, بات خالص عمل کی ہے, اور اللہ جل شانہ نے حق عطا فرمایا, اس اختیار فرمایا گیا, اور دنیا نے اس کے نتائج دیکھے. جب یہ زمانوں میں عظیم ترین زمانہ دار دنیا کی شب و روز میں سے گزر رہا تھا, تو کیا اس وقت لوگوں نے انکار نہیں کیا, ضد نہیں کی, منافقت نہیں کی؟ مقابل تو جو تھے منافق نہیں تھے. لیکن جب حق پر بعین ہی عمل کیا گیا تو نفاذ کس کا ہوا, فتح کس کی ہوئی؟ حق کی. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے تو کوئی شرک نہ کرتا, کسی کی جرت نہیں ہے جی کوئی شرک کرے. یہ جو وجود ذاتی جس پر ہم بہت اتراتے ہیں, اس پر جب بحث قرآن و حدیث سے کی جاتی ہے تو اس کی حرکات و سکنات, او باریک سے باریک پٹھے کی جو حرکت ہے اور ایک ایک جوڑ کا جو ہلنا ہے, اس پر علماء کرام جب بحث کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ایک حرکت پر اللہ کا فرشتہ مقرر ہے, تب یہ وجود حرکت کرتا ہے. تو وجود تو وہی ہے نا جی. جب موت واقع ہو جاتی ہے تو اسے جس طرف الٹ دو وہ الٹ جاتا ہے, نہ سردی کی شکایت کر رہا ہوتا ہے, نہ گرمی پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے, بندہ تو وہی ہے نا جی. اور وہی وجود گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے, طلب نہیں بولتا. یہ الگ بات ہے کہ اس پر اطلاق برزخ کا آیا اور برزخ کا حال کیا ہے, لیکن ظاہری پہلوؤں میں وہی جو سردی اور گرمی کی بات کرتا ہے, اب کوئی شکایت نہیں کرتا کہ برف پر لیٹا ہوں یا مجھے دھوپ پر ڈال دیا ہے, کوئی وجود اس کا حرکت نہیں کر رہا. تو ایک ایک حرکت مرہون منت ہے اللہ جل شانہ کی رحمت کی. تکمیلی ذرائع سے لے کر وجود تک, ایک ایک ذرے تک اس کی عطا ہے. اگر وہ چاہتا تو کون ہے جو اس کے حکم سے باہر جا سکتا؟ ما اشرک, کوئی شرک نہ کر سکتا. لیکن دنیا ایک امتحان گاہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتائج بیان فرمائے, اس کے نتائج سے مخلوق کو آگاہ فرمایا. صحیح سہل عمل کے نتائج خوش آئندہ ایسے ہیں جو مسرور کن ہیں, ایسے ہیں جو ابدی کامیابیاں ہوں گی, مسرت ہوگی, اور غلط امور ان کے نتائج سخت ہیں. اس پر جو وعید ہے, بات سختی کی ہے, سزا کی ہے, حساب کتاب دینے کی آ جائے گی. فرمایا وما جعلناک علیہم حفیظا, اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان مقرر نہیں فرمایا. اللہ کریم جو قادر ہیں ہر لمحے مخلوق उसकी मोहताज है, उसने पाबंद नहीं फरमाया, दुनिया को एक इम्तिहान का दर्जा दिया है। अब जब उसने पाबंद नहीं फरमाया तो फरमाया, मेरे हबीब आप इन पर निगहबान नहीं हैं, आपका जिम्मा इन तक हक का पहुंचाना है, और उस पहुंचाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया, और उसकी अमली सूरत जो है वो भी मखलूक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसीब हुई। अब हर एक का कि अपनी पसंद है वो किस राह का इंतखाब करता है। अब जिस राह की वो इंतखाब करेगा उसी तरह की मंजिल को पहुंचेगा। तो यहां ये बात भी समझ आती है कि बाम जो इख्तलाफात होते हैं, अल्लाह करीम ने बुनियादी तौर पर हर इंसान को जिंदा रहने का और मजहब इख्तियार करने का हक दिया है। वो चाहता तो कोई शिर्क न करता, सारे एक ही जमात होते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया जा रहे हैं ना, जहां वमा जअलनाक अलैहिम हफीजा, वहां फरमाया गया है वमा अंत अलैहिम बिवकील, और नहीं आप उन पर दरोगा हैं। तो बात बड़ी वाज़ेह है, हक का इख्तियार करना और हक का बयान करना ये एक बात, और जहां दावत दी जा रही है उसका उस बात से इत्तेफाक करके अमल करना, ये वो पहलू है जो उसके जिम्मे है। अब होता क्या है कि मजहब के नाम पर जब फसाद आता है तो उसमें इस पहलू का दखल होता है कि जो मैं कर रहा हूं ये ठीक है, जो तुम कर रहे हो ये गलत है। गलत और सही की पहचान अल्लाह और उसके हबीब की तरफ की जाए तो झगड़ा नहीं रहता। ये असूल व जवाबत जब हम अपनी जात पर ले आते हैं तो फिर फसाद पैदा होता है। अब ये वो आजादी है जो अल्लाह करीम ने हर एक को अता फरमाई है, जिंदा रहना और मजहब का इख्तियार करना। अब जब बात आप करेंगे कि मजहब का इख्तियार करना हक है बुनियादी तौर पर, और कुरान और हदीस हमें यह बात समझाती है कि इंसान अशरफुल मखलूक इस इस्तेदाद का हामिल है, हक और नाहक की पहचान रख सकता है, और हक मौजूद है उसे छोड़कर जितना कदम बाहर निकालेगा वो ना हक होगा, ज्यादती और जुल्म होगा। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि जब मजहबी आजादी की बात आएगी तो मजहब इख्तियार करना, फिर उसके साथ उस मानने पर जब कोई अमल कर रहा है यानी इबादत के पहलुओं में जाएगा, फिर मामलाते दुनिया में जो उसके पास इख्तियार है उसे इख्तियार करेगा, उसे तसरफ में लाएगा, वहां भी उसके अकायद का असर होगा। इबादात में तो है लेकिन उसके मामलात में भी उसका असर आएगा। अब इस आजादी से यह मुराद नहीं है कि दूसरे की आजादी मुतासर की जाए, इस आजादी से मुराद ये है कि वो अपनी हदूदो कयूद, जैसे हर एक अपना घर है, अब हम लोग तो दही आबादियों के हैं, खुले खुले सेन होती हैं और एक खुला सा निज़ाम पूरी आबादियों में होता है, शहरों में लोगों के बड़े महदूद हिस्से हैं और दीवार के साथ दीवार मुंसलिक है, लेकिन दीवार के उस तरफ क्या है, कौन है, कैसे लोग है, कोई नहीं जानता, इतनी अजनबियत होती है। लेकिन हर एक जो दावा करता है कि ये मेरा घर है, इसी तरह उसका हमसाया भी दावा कर रहा होता है कि ये मेरा घर है। अब अपने घर में वो आजाद है लेकिन उसकी आजादी ऐसी नहीं है कि वो पत्थर उठाकर दूसरे के घर में फेंकना शुरू कर दे कि मैं तो अपने घर में खड़ा हूं तो मैं इसलिए यहां से फेंक सकता हूं, क्योंकि यही बात वो दूसरे के घर से अपने लिए गवारा नहीं करेगा। तो जब मजहब की बात आएगी तो इबादात से मामलात तक के पहलू आएंगे, लेकिन उसमें तजावज जो है वो दुरुस्त नहीं। फिर कितने पहलू ऐसे हैं जो दीन इस्लाम की जिद और अनाद पर मजहब के नाम पर इख्तियार किए गए हैं, इसीलिए तो तू तकरार करते हैं, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात पर एतराज़ करते हैं, इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर एतराज़ करते हैं। अनाद कुछ और है, ज़िद कुछ और है, लेकिन मज़हब के नाम पर। तो ये वो हदूद व क़ुयूद हैं जिसमें हर एक को रहना है, और इसके रखने का सबब जो है वो हुकूमत वक्त होती है। हर एक को हदूद व क़ुयूद में रखे कि वो तजावज़ न करे, और अगर हुकूमत वक्त इसमें नाकाम होती है तो फिर फसाद होता है, फिर तलखी बढ़ती है, फिर नताइज तल्ख होते हैं, आसान नहीं होते। इस बात की नज़ाकत को आज के हुक्मरान तबका जो है उसे भी समझने की ज़रूरत है। उस दर्जे की बारीकी नहीं देखी जा रही जो कुछ हो रहा है। फिर दूसरा पहलू जो हयात के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि पहला हिस्सा हयात आएगा, दूसरा मज़हब आएगा, लेकिन मजहबी हिस्से पर हम बात पहले कर रहे थे, और जो बुनियादी हिस्सा है जिस पर मैं दूसरे पहलू से बात कर रहा हूँ, पहलू में बात कर रहा हूँ कि हयात, जिंदा रहने का हर एक को हक है, और इस जिंदगी में असूल वो होगा जिसने जिंदगी अता फरमाई है, जिंदगी लेने का इख्तियार भी उसके पास है। इसलिए तो खुदकुशी जो है उसे भी हराम मौत करार दिया गया। अब खुदकुशी जो करता है उसमें कोई दूसरा जो है उसका दखल नहीं होता, किसी दूसरे का, वो अपने आप को खुद नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन इस्लाम ने इसे हराम फरमाया है, ये हराम की मौत है, इससे मना फरमाया, इसे रोका है। क्योंकि जिंदगी अल्लाह की दी हुई है, और जो उसकी जिंदगी का इनकता कर रहा है वो जिंदगी का मालिक नहीं है। जब उसने जिंदगी दी नहीं तो वो ले नहीं सकता। तो जिंदा रहने का हक हर एक को है। अब जब बात जिंदगी की आएगी तो उसके साथ बुनियादी और हिस्से और जरूरियात दाखिल हो जाए, तो जिंदा रहने के लिए उसे कोई जगह चाहिए, सांस लेने के लिए उसे कोई मकाम चाहिए, उसके खाने पीने की ज़रूरियात है। इंसान अकेला नहीं रह सकता। लफ्ज़ इंसान का मतलब या मफहूम जो है वो है कि बहम मिलजुल कर रहने वाला। तो फिर उसका कोई ख़ानदान होगा, उसकी बीवी बच्चे होंगे, बहन भाई होंगे, माँ बाप होंगे, एक एक ख़ानदान बनता जाएगा, ये फ़र्द अकेला नहीं। मियाँ और बीवी दो बुनियादी, मर्द और औरत दो बुनियादी इकाई हैं। इन दो में से एक इकाई न हो तो नस्ल इंसानी नहीं चल सकती। ये असूल है दुनिया में कि अफजाइश नस्ल के लिए ये दो हिस्से, मुजक्कर और मुअन्नस, हर शय में इसका इतलाक है। अब इस बहस में जाऊं तो शायद बात में दूसरी तरफ चली जाए, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जब हयात पर आप बात करेंगे तो फिर उस आज़ादी के साथ बहुत सारे और पहलू भी आएंगे। पहले हिस्सा आ गया जान का तहफ़्फ़ुज़, होगा तो बाकी बातें होंगी, जिंदगी होगी तो बाकी मामला। तो जब जान की बात आएगी तो ये जिम्मे है तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत वक्त का। आप जूं जूं पीछे चलते जाएं, पुराने वक्तों में चलते जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर बात कबायल और कबायली निज़ाम पर आ जाती। छोटी छोटी आबादियों ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ का सबब कर रखा था। यही छोटी छोटी आबादियां जब आते आते वक्त के साथ मुल्कों की सूरत इख्तियार कर गई हैं, तो अब मुमालिक में जो हकूमतें हैं या हकूमत वक्त है उसके जिम्मे है कि ये बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ हर इंसान को दे, और किसी तफरीक के बगैर दे कि मुसलमान मुल्क है तो उसमें सिर्फ जीने का हक मुसलमान ही को है, नहीं, गैर मुस्लिम को भी हक है। ये हक अल्लाह ने उसे अता फरमाया। جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو اسی کا حکم ہے کہ غیر مسلم کی جو جان ہے اس کے بھی تم ذمہ دار ہو، اس کے تم بھی محافظ ہو، حفاظت کرو گے. اب جب بات جان کی حفاظت کی آ گئی تو اس کے بعد پھر ضروریات دنیا کی آ جائے. ضروریات دنیا کی جب بات آ گئی تو پھر ایک نظم چاہیے. اس نظم کو آج ہم سیاست کہہ دیں، اس نظم کے تحت ہم عدلیہ کے پہلوؤں پر لے جائیں، اسی نظم کے تحت ہم معیشت کے پہلوؤں کو لے جائیں، اسی نظم کے تحت ہم تعلیمی شعبے کو لے جائیں، اسی نظم کے تحت ہم صحت کے شعبے کو لے جائیں. یہ وہ کیا حصے ہیں جو بنیادی ضروریات ہیں انسانی زندگی کے تسلسل کے لیے. اب جب بات اہمیت کی آئے گی تو انسانی معاشرے میں سب سے جو بنیادی حیثیت ہے وہ نظام عدل کی ہے، کیونکہ ہر ایک کی استعداد اپنی ہے، چاہے وہ ذہنی ہے، چاہے جسمانی ہے، چاہے حیثیت کی ہے، اور ہر ایک جب اپنی پسند کو آئے گا تو معاشرہ کامیاب نہیں ہوگا، اس میں فساد ہوگا. تو بنیادی طور پر نظام عدل چاہیے بنی نوع انسان کے معاشرے کو معاشرتی حدود و قیود میں رکھنے کے لیے، ورنہ فساد ہوتا. اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہر کوئی اگر ڈنڈا اٹھا لے گا کہ میں اپنا انصاف خود کروں گا تو پھر فساد ہی ہوگا. کیوں ہمارے معاشروں میں جھگڑے ہیں؟ تو تکرار کیوں ہے؟ ناپ تول کی جو کمزوریاں ہیں جن پر مخلوق پر عذابات آئے کیوں ہے؟ قوم لوط کیوں ڈوبی؟ قوم عاد، سمود، کیا واقعات قرآن کریم بیان؟ اور کون سی خرابی ہے جسے نکلو معاشرے میں نہیں نظر آتی؟ یہ تو اللہ کریم کا احسان ہے کہ بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سبب اجتماعی عذابات بھی اٹھا لیے گئے، لیکن غلط راہ کے نتائج جو ہیں وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور جب ہم جتنی غلطی کریں گے معاشرے میں اتنی تلخی ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی، تو ہی تو ہم تکلیف سے گزر رہے ہیں. ہماری سانس بظاہر پرفضا ہوا بھی ہو، تعفن زدہ ہے، اس میں بدبو ہے. کیوں؟ ہمارے کردار کے سبب. رشتوں کو دیکھو، رشتوں کی تلخیوں کو دیکھو، لین دین کے معاملات کو دیکھو، نظام آئے حیات کو دیکھو، کیا ہے یہ سارا؟ بد نظمی ہے. اگر بد نظمی نہ ہو، یا یہ بات کہہ دی جائے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، تو یہ جو نتائج معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ پھر کائے کو ہے. تو جو دوسرا حصہ ہے جس میں حیات کی بات کا یا پہلو پر ہم بات کر رہے ہیں، بنیادی حق ہے ہر ایک کا کہ اس کو زندہ رہنے کا موقع ملے، کوئی اس سے زندگی نہ چھینے. اب اس زندگی کی ضرورت یا علامات زندگی کی، یہ ساری ضروریات کی تکمیل ہے. اب اس میں کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت وقت کی. اور یہ کہہ دینا کہ یہ ساری ذمہ داری حکومت وقت کی ہے، مجھے اور آپ کو کلی آزادی نہیں دیتی. اس معاشرے کی ایک اکائی ہونے کی صورت جتنا حصہ یا کردار میرا ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے، اور وہ مجھے ہر دو صورت میں ادا کرنا ہے. اگر حکومت وقت انصاف کر رہی ہے تو بھی وہ کردار مجھے ادا کرنا ہے، اور اگر حکومت وقت وہ کردار ادا نہیں کر رہی جس سے مخلوق کو حقوق میسر ہیں، تو بھی میرے ذمے میرے کردار کی ادائیگی ہے. ہر دو صورت میں اپنے حصے کا جو کردار ہے اسے ادا کرنا ہے. الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں. بندے مومن کا کوئی عمل ضائع نہیں جاتا. ہم سودے بازیوں میں لگے ہیں، कि मैं किसी की भलाई करूंगा तो क्या वो भी मेरी भलाई करेगा कि नहीं, और किस सौदे में हम पड़ गए। हमारा तो इतना मुनाफा बख्श सौदा है जिसकी बुनियाद दीन इस्लाम है, जिसकी कुव्वत नूर ईमान है, कि खिदमत अपने वालदैन की करनी है अल्लाह राजी है, औलाद अपनी पालनी है अल्लाह की रजा नसीब है, वजूद अपने का ख्याल रखना है, क्या पूरे कर रहे हो, सुन्नत के हिस्से पूरे कर रहा हो। तो बंदे मोमिन का जो सौदा हो चुका है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो पीछे फिर बात ही कोई नहीं रहती, अपने इस सौदे को पूरा करने की जरूरत है। तो जब इंसानी हयात के हकूक की बात आएगी तो जो पूरे हो रहे हैं वो मैं भी देख रहा हूं और आप भी देख रहे हैं, अल्लाह करीम भी शाहिद है, हर एक के कंधे पर उसके फरिश्ते मुअय्यन हैं, सही जहां लिखा जा रहा है, दूसरी तरफ जो गलत हो रहा है वो भी लिखा जा रहा है। ये वजूद खुद शहादतें देंगे उसके हजूर जब पेशी हो। तो इन बुनियादी हकूक के सबब, और ये बात अगर हम समझें तो हमारे माँ बहन झगड़े खत्म हो जाए, और ये जो मसाजिद में बम फोड़े जाते हैं, जो गर्दनें काटी जाती हैं, जो जिंदाबाद और मुर्दाबाद की झगड़े क्यों हैं, अल्लाह करीम ने तो फरमाए वमा जालना कालेहिम हफीजा वमान तालेहिम बेवकील। तो इसलिए ये जरूरी है इन बारीकियों को भी समझा जाए और इसके मुताबिक अमल किया जाए। अगली आया करीमा तिलावत करूं तो शायद इतना वक्त नहीं है कि फिर उस पर कुली तौर पर बात हो सके या तफसीर बयान की जा सके, लेकिन इन्हीं पहलुओं को मैं मजीद अर्ज करता हूं और अपनी जो आज के हालात हैं इनकी तसीह पर बात करते हैं। जब उसूल इख्तियार किया जाएगा दीन इस्लाम का तो गौर कीजिएगा, इब्तदा में जो लोग या जो हस्तियां शामिल हुई हैं 23 साल पूरे होने तक, जब दुनिया के मालूम दुनिया जो है उसके 3 हिस्सों तक नफाज हुआ, कितने हयात थे और कितनी हस्तियां ऐसी हैं जो दारे दुनिया से पर्दा फरमा गई थी। बात कौमों की आए तो जात की सोच से बाला होकर सोचना पड़ता है। अगर बारिश का एक कतरा ये सोचता रहे कि मेरे गिरने से क्या होगा तो जल थल कैसे होगी। ये तो बारिश का कतरा गिरा सहरा के सीने पर, वजूद खो गया, लेकिन जब कतरे पे कतरा आया तो सहरा भी जल थल हो जाते हैं, इतना शऊर नहीं है हमारे। फिर जब हम बसियत मुसलमान देखेंगे तो हम जल थल होने को नहीं, हम अल्लाह के हुक्म को अपनी जान निछावर करें, हम इत्तबाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने हिस्से का किरदार अदा। हर जगह लड़ाई या झगड़ा जो है हकूक का है, मुझे मेरा हक नहीं मिला रास्ता बंद कर दो, मुझे मेरा हक नहीं मिला अपनी जिम्मेदारी छोड़। कभी सोचा बासियत मुसलमान, इस्लाम हमें तो हुक्म जो दे रहा है वो फराइज की अदायगी का है। बाम सौदेबाजी हम अगर छोड़ दें, एक सौदा जो रब्बे कायनात ने हमें अपने करम से अता फरमा दिया है इसमें नफा ही नफा है, अपने अल्लाह के लिए हम क्यों अमल ना करें। अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है उस हुक्म की तामील में हम अपना किरदार क्यों ना अदा करें। और अगर इस राह के हम मुसाफिर हों तो क्या हम अपना घर, अपना मुआशरा, अपनी आबादी, अपना मुल्क, हत्ता के उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की इत्तफाक और इत्तेहाद तक ले जा सकते हैं اور وہ مخلوق جو کافر مر رہی ہے, جس تک حق پہنچانا ہمارے ذمے ہے اس کے سامنے ہماری جو دعوت ہے وہ عملی صورت میں آ جائے گی. وہ بھی دیکھے گا کہ حق پر چلنے والے جو لوگ ہیں وہ کیسے ہوتے. بے عملی ذاتی نقصان تو دے ہی رہی ہے, لیکن جنہیں دعوت دینی ہے, جن تک حق پہنچانا ہے, ان کے لیے ہم کیا مثال بن رہے ہیں؟ اپنے حصے کا تو جواب دیں گے اس مخلوق کو حق سے متنفر ہونے میں جو ہمارے کردار کا حصہ ہے, اس کا جواب ہم کیا دیں؟ تو یہ وہ پہلو ہیں جو قرآن کریم ہمیں بتلا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہر ایک جماعت ہوتے, ما اشرکو, کوئی شرکی نہ کرتا. اسی بات کو آپ اپنے تک لے آئیں, تو اللہ کریم چاہتے کہ فجر کی ادائیگی کے بنا سانس ممکن نہیں ہے تو تہجد کے وقت لوگ جانماز پر بیٹھے ہوتے, عشاء کی ادائیگی بنا نیند نہیں آئے گی, سو نہیں سکو گے, کون تھا جو عشاء چھوڑ. اور جب ہم اس ساری بات کو سمیٹیں گے اور اس ابتدا کو دیکھیں گے کہ میں کیا کروں, تو یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ابتدا کرو نماز کی باقاعدگی سے, اس کو ایک خشوع خضوع کی ادائیگی سے, اس کے ترجمے سے. کتنا ہی بیان ہے نماز کا, کتنا ہی بیان ہے زکوٰۃ کا. اللہ کی راہ میں دو, اس کی مخلوق کی مدد کرو, سبب بنو, حالانکہ وہ عطا وہ خود فرما رہا ہوگا. اسی کے نام پر دو جو دے رہا ہے وہ راضی. نماز کی ادائیگی کی بات آتی ہے, غور کیجئے گا. پتہ نہیں بندہ گناہگار ہے, میں تو اپنی جو ٹوٹی پھوٹی کمزور عبادت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر پریشان رہتا ہوں. نماز کی ادائیگی کو غور کیجئے گا, سبحانہ سے لے کر اور اتحیات کے سلام تک کتنی دیر اس نماز کی جو عبارت ہے اس کے اندر محو رہے, اور کیجئے گا, معلوم ہی نہیں ہوتا. ہاتھ بندے ہیں, سبحان اللہ وبحمدک تبارک, پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کا قرآن کی عطا کے ساتھ پھر اس کی سات حصوں کے عطا کا الگ بیان فرمایا گیا, اتنی عظمت عطا فرمائی گئی. سورت فاتحہ پڑھتے ہوئے خیال کیجئے گا کتنا دھیان تھا اس کے ترجمے میں, اس کے مفہوم میں, کتنی حضوری تھی سورہ فاتحہ کی تلاوت میں. تو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے رکوع سجود کا محاصل ہماری معمولات پر کیوں نہیں آ. نماز کی ادائیگی ہر طرح کی برائی, ہر طرح کی بے حیائی, دونوں پہلو آتے ہیں, برائی اور بے حیائی, ہر غلط امر برائی یا بے حیائی کے کسی نہ کسی پہلو میں جاتا ہے. قرآن کریم فرما رہا ہے برائی اور بے حیائی سے روک دی, کہ اسے ادا تو ہم کریں. نماز کی ادائیگی جو بنیاد نیت آتی ہے, وہاں احسان مندی ہماری طرف ہے کہ ہم بڑا کمال کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں, اتنی پابندی سے پڑھ رہا ہوں, نوافل تک پڑھتا ہوں, اتنی کم عمری سے پڑھی ہے, اتنا اہتمام کرتا ہوں. اس کا کرم کہ اس نے یہ حکم دیا, اس کا کرم کہ اس نے سجدے کی توفیق دی. تو جب سارا کچھ اس کا ہے تو اس کی نیت اس کے لیے کیوں نہ ہو, صرف اللہ کی رضا کے لیے. پھر یہ عبادت ہماری ضرورت ہے, ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہمیں بندگی کی جو چاشنی ہے وہ اس کی لذت آئے, اس قابل کرتی ہے کہ اللہ کی رضا کو پا سکے, اس قابل کرتی ہے کہ اس امتحان گاہ میں وہ وسط نظری نصیب ہو کہ حق حق اور نہ حق نہ حق نظر آئے, نیکی میٹھی ہو اور برائی کی کڑواہٹ محسوس ہو. یہ وصف پیدا کرتی ہے نماز. اللہ کریم صدق دل سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری غلطیاں اور ہمارے گناہ معاف فرمائے, دار دنیا مشکل ایسے سہل فرمائے, ہمیشہ اپنے در کا محتاج رکھے. تارے دنیا میں زندگی بحالت ایمان عطا فرمائے، یہاں کی روانی بحالت ایمان عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ